الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے قانون سیاست میں جس باب کا مطالعہ کیا تھا اس میں یہ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ حکمران کے خلاف یا نظم حکومت کے خلاف بغاوت کب کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں چند چیزیں بڑی غلط فہمی کا باعث بنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بغاوت کو کوئی ایسی چیز سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر یہ نہ کی جائے تو آدمی کسی بڑے اجر بڑے ثواب سے محروم ہو جائے گا، یا اس کے کرنے والے کچھ غیر معمولی اوصاف کے حاملین ہوں گے۔ سلف اور خلف میں بحث یہ رہی ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اسلام نے اس کو الاطلاق ناجائز نہیں قرار دیا، چنانچہ وہ روایتیں بھی زیر بحث آ گئی تھیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ کسی مسلمان حکمران کی طرف سے کھلا کفر صادر ہونے لگ گیا ہے تو تم اس کی اطاعت سے، اس کے قانون کی پابندی سے انکار کر سکتے ہو۔ یعنی یہ کوئی واجب الاتباع چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس میں استحباب کا درجہ حاصل ہو گیا یا کوئی پسندیدہ چیز ہو گئی ہے، حق ہو گیا حاصل۔ آپ حق حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ بغاوت مسلح بغاوت ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے قتال کی سب شرطیں پوری کی جائیں، اس لیے کہ جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں تو پھر کچھ حدود ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ جس پر شہادت دیتا ہے، ان کی پیروی ضروری ہوگی۔ یہ ہم قانون جہاد میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس معاملے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، چونکہ پچھلے دنوں یہ واقعہ ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد خود صدر مملکت نے یہ فرمایا کہ اسلام میں جہاد صرف حکومت ہی کے نظم میں ہوتا ہے۔ میں یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا، لیکن حکومت کی اپنی پالیسیاں بھی چونکہ اس سے پہلے مختلف تھیں تو یہ بات نہیں کہی جاتی تھی، تو بعض لوگوں نے اس پر نقد کیا اور اس میں یہ کہا کہ اگر محض یہی استدلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کا حکم مدینہ میں دیا گیا ہے تو روزے کا حکم بھی مدینہ میں دیا گیا ہے، فلاں حکم بھی مدینہ میں دیا گیا ہے، فلاں حکم بھی مدینہ میں دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، ورنہ یہ تمام احکام بھی حکومت کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں، اگرچہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر چکا ہوں، قانون جہاد میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں اور میں نے اس میں تمام دلائل بیان کر دیے تھے، قرآن مجید کس طرح اس بات کو بیان کرتا ہے اسے بھی واضح کر دیا تھا، انبیاء علیہ السلام کا اسوہ کیا رہا ہے اسے بھی واضح کر دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی بیان کر دیا تھا۔ اس بحث کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن خلط مبحث کو واضح کرنے کے لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ احکام دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق میری ذات سے ہے، آپ کی ذات سے، روزہ مجھے رکھنا ہے، نماز مجھے پڑھنی ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن میں مجھے کسی دوسرے کی جان یا مال کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ تو جب آپ کسی کی جان اور مال کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو اصل میں اذن، اجازت، جائز ناجائز ہونے کا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ کسی مسلمان کی نہیں محض انسانی جان کی حرمت یہ ہے کہ من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتال اور جہاد الفاظ جب بولے جاتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ اذن دیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے لے، دوسرے کا مال لے لے، تو یہ روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ یہی صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب مجرم کو آپ سزا دیتے ہیں، یعنی کسی آدمی کو آپ کوڑے مارتے ہیں، یہ بدکاری کی ہے اس نے، کسی آدمی کو آپ چور سمجھ کے اس کا ہاتھ کاٹتے ہیں یا کوئی اور سزا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حکم، اور قرآن مجید کے یہ احکام بھی مدینہ میں نازل ہوئے ہیں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور قرآن مجید نے وہاں تو نہیں بیان کیا جہاں حکم دیا گیا ہے کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر میں بھی دیکھتا ہوں کسی آدمی کو میرے سامنے اس نے چوری کی ہے تو میں اس کو سزا دے دوں گا، یہ بالکل ایسا ہی استدلال ہے۔ تو جب ہم کسی دوسرے کی جان مال کے خلاف اقدام کرتے ہیں وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ اب یہ کسے کرنا چاہیے؟ کیا ہر آدمی کو اٹھ کے کر دینا چاہیے؟ کیا ایک جتھا بنا کے لوگوں کو دوسروں پر ٹوٹ پڑنا چاہیے؟ وہاں حکومت میرے بحث آتی ہے. تو اس خلط مبس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے. دوسری چیز جو پچھلی نشست میں زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ بغاوت کی جو صورت سیدنا عثمان کے خلاف پیدا ہوئی اس کی کیا نوعیت تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی 1500-2000 کے قریب زیادہ سے زیادہ لوگ بیان کیے جاتے ہیں جو مختلف علاقوں سے آئے. ان میں کچھ مصری تھے، کچھ بصرے کے لوگ تھے. یہ جمع ہو گئے اور انہوں نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی، یا کچھ مطالبات کیے، یا بعض ان کے اقدامات کو غلط ٹھہرایا. یہ صورتحال شروع شروع میں تمام چیزوں کو اگر آپ پڑھیں، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ واقعات کی تحقیق کر کے کسی چیز کو ترجیح دیں، یعنی جو بالکل متفق علیہ واقعات ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو تاریخ کا جنگل ہے اس میں اگر آپ داخل ہو جائیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن میں کوئی رائے قائم کرنا آسان نہیں ہوگا. اس میں ایک محقق ایک رائے قائم کر سکتا ہے، ایک دوسرا محقق دوسری رائے قائم کر سکتا ہے، میرا بھی ایک رجحان ہو سکتا ہے. لیکن ایک عام مسلمان کے لیے یا ایک عام شخص کے لیے جو سمجھنا چاہتا ہے صورتحال کو، اسی تاریخ میں کچھ چیزیں بالکل متفق علیہ ہوتی ہیں، یعنی جن میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ بات کہ یہ 1500-2000 کے قریب لوگ تھے، یہ مدینے میں آ گئے، انہوں نے آگے کچھ اعتراضات کیے، یہ اعتراضات کسی بھی حکومت پر ہو سکتے ہیں. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ہاں صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہاں اہل سنت بھی بستے ہیں اور اہل تشیع بھی بستے ہیں. تو اہل تشیع کے ایک بڑے گروہ نے اسلام آباد میں گھراؤ کر لیا سیکرٹریٹ کے، مشہور واقعہ. اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس صورتحال کے پیدا ہو جانے کے بعد پہلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، کچھ مذاکرات کیے جائیں گے، معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس میں بھی ایسا ہی ہوا، کئی دن تک یہ معاملہ رہا اسلام آباد میں، اور اس میں مختلف لوگ ان کے ساتھ بات کرتے رہے، کچھ چیزیں مانی گئیں، کچھ نہیں مانی گئیں. یہ صورتحال ہمیشہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح کی صورتحال مدینہ میں بھی ہوئی ہے، یعنی کچھ لوگ سمجھانے بجانے کے لیے نکلے ہیں، کچھ لوگوں نے اعتراضات رفع کرانے کی کوشش کی ہے. اس صورتحال میں ایک مرحلہ وہ آ گیا ہے جس میں سیدنا عثمان کچھ محصور سے ہو گئے ہیں. اس موقع پر یہ بات بھی بالکل تاریخی طور پر مسلمہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام نے یہ کہا ہے جا کے کہ اب آپ اقدام کیجئے ان کے خلاف، لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوئے. یعنی اس سے آپ تدبیر کے اعتبار سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو اقدام کرنا چاہیے تھا اور ان بازیوں کی گردن مار دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے خون نہیں بہاؤں گا، میں اپنے اقتدار کے لیے خون نہیں بہاؤں گا کسی حال میں بھی، میں مدینے میں خون بہانے، میں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تدبیر کے لحاظ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی اس بات سے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی آدمی کا دین اور اخلاق اور خدا کے سامنے جواب دہی کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کیا مرتبہ اس سے بڑھ کر سکتا ہے؟ یعنی غلط ہوگی یہ بات. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اقدام کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک شخص کیوں نہیں کر رہا؟ اقدام اس نے اجتہادی طور پر غلط کر دیا، اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ نیت ٹھیک تھی یا نہیں. وہ تو اپنی جان دے رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں اقدام کرنا، کسی حال میں بھی اقدام نہیں کرنا. راضی نہیں ہوئے وہ. اور میں نے جتنا کچھ مطالعہ کیا، میرا احساس یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تو خیال رہا کہ یہ باغی زیادتی کر رہے ہیں، یہ بھی خیال رہا کہ سیدنا عثمان کو اقدام کرنا چاہیے، یہ بھی معاملہ رہا کہ اقدام کے بغیر بھی اگر کوئی معاملے سدھرنے کی صورت ہو جائے تو ہو جائے گی، یہ کہ قتل تک نوبت آ جائے گی، اس کا خیال نہیں تھا لوگوں کو. یعنی بعض اوقات تصور نہیں کیا جا سکتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن پہنچ گیا، بدقسمتی سے پہنچ گیا. اور جب معاملہ وہاں تک پہنچ گیا ہے، ظاہر ہے کہ خلفشار کی صورت پیدا ہو گئی. مسلمانوں کا حکمران جس کی سلطنت اس وقت وہاں وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، کہ اب ان سب جگہوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 50 ملک اس میں بن جائیں گے. اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کو گھر میں گھس کر مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا. اس طریقے سے ہو جانے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ جو لوگ ان کے بعد اقتدار سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، انہیں کیا اقدام کرنا چاہیے تھا؟ وہ بحث ہمارے اس موضوع سے اس وقت متعلق نہیں ہے، بہت دور نکل جائے گی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیسے سنبھال لی، مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت میں وہ سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر ان کی خلافت کو نہ مانا جائے یا جو ان کے خلاف دلائل دیے جاتے ہیں انہیں سامنے رکھا جائے تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. یہ الگ بحث ہے، آپ چاہیں گے تو کر لیں گے اس کو، لیکن میرا منشا اس وقت صرف یہ بتانا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, کسی موقع پر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرح کا اقدام کر دیں. اور سیدنا عثمان کے معاملے میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. یہ اقدام کرنا کسی حال میں جائز نہیں تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر باغی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا جا کے. اس اقدام کا جواز تو کسی حال میں بھی نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کے پس منظر میں ہو گیا. تو اس کے بعد اب ہم آگے کی بحث کو لے لیتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ قومیت کا معاملہ بھی اور اسی طریقے سے خلافت کا معاملہ بھی میں چونکہ اس میں اختلاف رکھتا ہوں بہت جلیل القدر اہل علم سے, تو اس کو میں آخر میں زیر بحث لاؤں گا. دوسرا باب جو میں نے اس میں قائم کیا ہے وہ ہے اصل ذمہ داری. یعنی اگر ایک حکومت قائم ہوتی ہے, ایک نظم اجتماعی قائم ہوتا ہے, تو دینی لحاظ سے اس پر اصل ذمہ داری کیا ڈالی گئی, کیا کام ہے جس کے لیے اس حکومت کو قائم ہونا چاہیے. قرآن مجید اگر چاہتا تو اس کو نہ زیر بحث لاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت دنیا میں قائم ہوتی ہے اور یہ بالکل مسلمہ ہے کہ وہ کس لیے قائم ہوتی ہے. امن قائم کرنے کے لیے قائم ہوتی ہے, عدل فراہم کرنے کے لیے قائم ہوتی ہے. یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو مذہبی موضوع بناتا تو واضح ہوتی, لیکن چونکہ عام طور پر حکومتیں امن قائم کرنے کی ذمہ داری کو تو بہت سمجھتی ہیں, عدل قائم کرنے کی ذمہ داری کے معاملے میں کچھ بہت زیادہ حساس نہیں رہی تاریخ انسانی میں. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنا لیا خاص طور پر. اور یہ بالکل ٹھیک اسی جگہ بنایا ہے, سورہ نساء کی اس آیت کو میں نے سر عنوان کے لیے منتخب کیا ہے. یہ وہاں ہے جہاں پر آگے پھر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس حکومت میں نظم اور اطاعت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو اصل ذمہ داری کو یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نئم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. نہایت عمدہ بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی یہ بات کہ لوگوں کے مابین آپ ایک ایسی ذمہ داری پر آ گئے ہیں جہاں آپ کو فیصلہ سنانا ہے. یہ فیصلہ صرف نزاعات ہی میں نہیں ہوتا, یعنی یہ اختیارات میں ہے, حقوق میں ہے, ذمہ داریاں دینے میں ہے, ذمہ داریاں لینے میں ہے. یہ سب فیصلے ہی ہیں جو ہم سناتے ہیں جتنے بھی ہیں. کسی کا کسی منصب پر تقرر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے, اس کا عدل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کسی کو مراد دیتے ہیں تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کسی کے حقوق کو ہم کسی موقع کے اوپر کسی دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے, ترجیح دیتے ہیں تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے. تو سارا نظم اجتماعی اصل میں فیصلوں ہی کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں کچھ ذمہ دار لوگ اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آ جائے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی تم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ عدل کے ساتھ معاملہ کرو, یعنی انصاف قائم کرنا. یہ گویا اصل ذمہ داری ہے. اگر کوئی حکومت انصاف قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہے تو وہ اپنی اصل ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہے. میں نے لکھا اس میں کہ سورہ نساء میں جہاں اللہ اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا وہ بنیادی اصول بیان ہوا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے, اس سے متصل پہلے, یعنی اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی ہے, اس سے گویا نظمی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ہے وہ اصل ذمہ داری جس کو ادا کرنے کے لیے اس نظم اجتماعی میں لوگوں کو اطاعت کا یہ نظام قائم کرنا چاہیے. اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ اسے عدل و انصاف کو ہر سطح پر اور اس کی آخری صورت میں قائم کر دینے کی جدوجہد کرنی ہے. قائم کر دینا ہے, یہ تو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے. یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ ہو جائے, لیکن قائم کر دینے کی جدوجہد کرنی ہے. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ حکومت کرنی ہے کہ دجلہ کے کنارے بھوکوں مرنے والے کتے کا بھی میں ذمہ دار ہوں. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کئی کتے بھوکے مر گئے ان کو اطلاع بھی نہ ہوئی ہے اس کی, لیکن یہ احساس ہے ذمہ داری کا کہ مجھے عدل فراہم کرنا ہے, مجھے لوگوں کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. استاد امام امین حسن اصلاحی اس آیت کی تفسیر میں واذا حکمتم بین الناس کے تحت لکھتے ہیں, یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل بھی ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی. یعنی جب ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو, تو گویا یہ پہلی بات ہے جو پورے نظم اجتماعی میں عدل کو قائم کرنے کے لیے اختیار کرنا پڑتی ہے. جب امانت ان کے حقداروں کے پاس پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحثیت مجموعی سوسائٹی میں عدل اجتماعی قائم ہو جاتا ہے, اور اگر کسی امانت کے معاملے میں نزاع ہو جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ ہے نا پوری آیت کا مدعا. یعنی امانتیں ہر حال میں حقداروں کے پاس جانی چاہیے, اور اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں فیصلہ سنانا پڑے تو وہ انصاف کے ساتھ سنایا جائے. پوری بات یہ. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ امانت کے سب سے اہم پہلو کی تفصیل بھی ہے اور اقتدار کے ساتھ جو ذمہ داری وابستہ ہے اس کی وضاحت بھی. جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں. پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جھگڑوں سے مراد صرف وہی جھگڑے نہیں ہیں جو عدالت میں آتے ہیں, بلکہ وہ تمام نزاعات ہیں جو امانتوں کے ادا کرنے, حقوق کے لینے اور دینے میں پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان میں عدل اور انصاف کا طریقہ اختیار کریں. عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب, شریف و وزیر, کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ ہو. انصاف خریدنی اور فروختنی چیز نہ بننے پائے. اس میں کسی جانبداری, کسی عصبیت, کسی سہل انگاری کو راہ نہ مل سکے. کسی دباؤ, کسی زور و اثر اور کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے. یعنی اس درجے میں انصاف کو قائم کر دینے کی جدوجہد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جن کو بھی اللہ تعالی نے زمین میں اقتدار بخشا ہے اسی عدل کے لیے بخشا ہے. اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اسی چیز کے لیے ہے. خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت ہے. اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے, اس میں کوتاہی نہ ہو. آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو خدا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے, کوئی مخفی سے مخفی ناانصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں ہے. یعنی یہ ہے اصل میں اس آیت کا مدعا. اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے. شریف یعنی وہ لوگ کے جن کو سوسائٹی میں ذرا بلند مقام حاصل ہوتا ہے, اور وزیر وہ لوگ کے جو معاشی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ذرا نیچے کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو بھی یعنی اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی بڑے خاندان کا ہے اور بڑے قبیلے کا ہے اور اس کی یہ حیثیت ہے, اور ایک آدمی بیچارہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ریڑی لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا مزدوری کر رہا ہے یا محنت کش ہے. انصاف کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ان کے مابین. تو وزیر اس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام نے جب روم و ایران کی سلطنتوں پر تاخت کی تو یہی حقیقت ہے جسے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم اس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی, اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت, اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے. یعنی یہ بات وہ کہتے تھے, اور یہ دیکھیے کہ کتنی جامع بات ہے کہ ہم کیا کرنے آئے ہیں, انسانوں کی بندگی سے نجات دلانے کے لیے آئے. بندگی صرف خدا کی ہوگی, معبود برحق وہی ہے, سر صرف اس کے سامنے جھکے گا. یہ دعوت لے کر ہم اٹھے ہیں. دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت, یعنی انسان کو جو آزادی, جو حریت اس زمین پر حاصل ہونی چاہیے وہ اس زمانے کی سلطنتوں, حکومتوں, قبیلوں اور ان کی روایات اور تہذیب نے ختم کر رکھی تھی. حقیقی فریڈم دینے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, یہ وہ کہتے تھے. اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے. یعنی جتنے بھی مختلف ادیان تھے انہوں نے جس طرح کی تعبیریں اور توجیہیں کر کے ظلم کو مذہبی تقدس باز صورتوں میں عطا کر دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے نکال نکل گئے. اب کوئی پروہت نہیں ہوگا, کوئی کلیسا نہیں ہوگا, لوگوں کے لیے انصاف کے علمبردار بن کر ہم کھڑے ہوئے. یہ صحابہ کرام کہتے تھے, اور آپ دیکھیے کتنی جامعیت کے ساتھ اپنا پورا منشور بیان کر دیتے تھے. تم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی, اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت, اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے. یہ دعوت ہم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر فرمایا, پیش نظر اصرار فرمایا کہ ریاست کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کا حریص ہو. یعنی جب وہ حریص ہے منصب کا تو پھر وہ بنیادی ذمہ داری جو ہے عدل کی اس کو پورا نہیں کر سکے. اور یہ وقت فرق سمجھ لیجئے, اس میں تھوڑا سا تجاوز ہوا, انتہا پسندی ہوئی. ایک ہے کسی منصب کے لیے اپنے آپ کو میرٹ پر پیش کرنا, اور ایک ہے اس کا حریص ہونا. یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. بعض لوگوں نے موجودہ زمانے میں اس کی لے یہاں تک بڑھا دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ امیدواری ممنوع ہے, اور آدمی اپنے آپ کو الیکشن میں کھڑا کرے تو ممنوع ہے, سول سروس کے امتحان میں اپنے آپ کو پیش کرے تو یہ ممنوع ہے. یہ ممنوع نہیں ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ میری اس سے مدد کرے, آپ چاہیں تو میرے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اور بات ہے. اور کسی چیز کا حریص ہونا ایک بالکل اور بات ہے. یعنی یہ جس چیز کی طرف پیغمبر توجہ دلا رہے ہیں وہ اصل میں آپ کے دل کی کیفیت ہے. اور یہ دل کی کیفیت بعض اوقات انسان کے عمل سے, بعض اوقات کیا ہے بلکہ ہمیشہ انسان کے عمل سے, اس کے چہرے مورے سے, اس کی عادات و اطوار سے واضح ہوتی, معلوم ہو جاتا ہے کیا چیز. تو آدمی کو خود بھی اپنے اوپر نگران ہونا چاہیے کہ میں اس کا حریص تو نہیں ہو رہا. ایک آدمی دنیا کی جدوجہد کرتا ہے, کماتا ہے, اپنی دولت بڑھاتا ہے, قرآن مجید نے دولت کو خیر اور فضل کہا ہے, لیکن ایک آدمی دولت کا حریص ہے, تو دونوں میں فرق ہے. یہ دونوں میں جو فرق ہے وہی اقتدار کی حرص میں بھی ہے. تو یہ لفظ خوب ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اس میں دو انتہا پسندانہ رویے سامنے آئے موجودہ زمانے میں. ریاست کا کوئی منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کے لیے حریص ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, اس لیے کہ اس سے پھر معاملات میں عدالت کی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ کا ارشاد ہے, انا ولا نولی الا حاض المحدن سال ولا احدن ہر سال ہے, ہم بخدا کسی ایسے شخص کو اس نظام میں کوئی منصب نہ دیں گے جو اسے مانگے اور اس کے لیے حریص ہو, یعنی اس کا طالب بن کے کھڑا ہو جائے اور یہ کہ جی مجھے ضرور ملنا چاہیے, میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, اور یہ نظر آ رہا ہے اس میں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت کی ذمہ داری سنبھالیں جو دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے وجود پذیر ہوئی ہو. جی اسی لیے انصاف بھی نہیں ملتا. صحابہ کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں خدا سے ڈرتے رہیں اور امارت کے طالب نہ بنے. آپ نے فرمایا, لا تسل الامارا ان اوتیتا مسلط ان وکلتا الیہا و ان اوتیتا غیر مسلط ان اوئنتا الیہا. دیکھیے کیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت نصیحت کی ہے اپنے ساتھیوں کو, امارت کے طالب نہ بنو, اگر یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں تمہیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے, اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی. کیسی اعلیٰ بات. یعنی آدمی اگر کسی چیز کا حریص بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع تک تو اسے مہلت دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب اسی حرص کے حوالے کر جاؤ. اب اس میں استدراج کا طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ درجہ بدرجہ اب تم کو کسی تباہی میں جا کے گرنا ہی ہے. لیکن اگر آدمی کی خواہش نہیں ہے, ذمہ داری سمجھتا ہے اس بات کو, حریص نہیں ہے اس کا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ذمہ داری اس کو دے دی جائے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسی عدل کو قائم کر دینے کے لیے خلفائے راشدین نے اپنے دروازے فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے, فقیرانہ زندگی اختیار کی, یہاں تک کہ پیون لگے کپڑے پہنے, بوریے کو تخت بنایا, اور اپنے عوام کے اندر انہی کی طرح اور انہی کے معیار پر اس طرح جیے کہ زمین و آسمان پکار اٹھے, سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. یعنی صحابہ کرام نے جو یہ رویہ اختیار کیا, خلفائے راشدین نے بالخصوص, کہ انہوں نے اپنے آپ کو عام آدمی سطح پر کھڑا کر لیا, اپنے دروازے کھول دیے, فریاد اور اعتراض کرنے والے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی, فقیرانہ زندگی اختیار کر لی. کیوں, وجہ کیا ہے, تاکہ انصاف پر ہڑپنا ہے. یعنی سبب کیا ہے, اسی حکم کا. گویا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے کہا کہ تم عدل اجتماعی قائم کرنے کے لیے زمین پر کھڑے ہوئے ہو, تمہیں اقتدار اس لیے دیا گیا ہے, تو جیسے ہی اس ذمہ داری کو انہوں نے محسوس کیا تو ان پر اس کا اثر یہ ہوا. تو یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ حکمران لازمن پیوند لگے کپڑے پہن لیں, قانون نہیں ہے, لیکن احساس ذمہ داری صحابہ کرام میں کیسے ظہور پذیر ہوا, مینیفیسٹ کیسے ہوا, اس کو بیان کر دیا. یعنی یہ چیز ہوئی, ایک آدمی کے لیے سونا مشکل ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ میں اطمینان کی نیند نہیں لے سکا, بلکہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ بیوی کو طلاق دے دوں کیونکہ وقت ہی نہیں. ذمہ داری کا جو احساس ہے اس کو انہوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی میں روبہ عمل کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے دینی فرائض, یعنی یہ بات کہ عدل قائم کیا جائے, یہ بات کہ امن قائم کیا جائے, یہ تو حکومت کے وجود کی غایت ہے. حکومت حکومت نہیں اگر یہ نہیں کرتی. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مسئلہ زیر بحث اس وجہ سے آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا اس معاملے میں, جیسے جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے لیکن وہ اس کی بھی نصیحت کر دیتے ہیں, ایسے ہی انہوں نے اس کی نصیحت کی اور اصل ذمہ داری کی حیثیت سے لوگوں کو توجہ دلائی ہے. لیکن جب ایک حکومت حکومت سے آگے بڑھ کر اسلامی حکومت ہوتی ہے تو پھر اس کے کچھ دینی فرائض بھی. یعنی اگر کوئی حکومت عدل قائم نہیں کرتی, امن قائم نہیں کرتی, تو یہ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ اسلامی حکومت نہیں ہے, وہ حکومت ہی نہیں. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ گویا اس نے اپنے مقصد وجود ہی سے انکار کر دیا ہے. لیکن اگر ایک حکومت عادل بھی ہے، ایک حکومت امن بھی قائم کیے ہوئے ہے، تو کیا پھر دین اس سے آگے بھی کوئی تقاضے اس سے کرتا ہے؟ تو اب یہ گویا دینی فرائض ہوں گے اس کے. تو حکومت کے دینی فرائض کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے سورہ حج میں بالکل متعین طریقے بتا دیا ہے کہ یہ چار چیزیں، یعنی ایک حکومت، حکومت سے آگے بڑھ کر امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے ایک حکومت وجود پذیر ہو گئی، اب اس کو ایک اسلامی حکومت کی حیثیت اختیار کرنی ہے، منہاج نبوت پر حکومت قائم کرنی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو چار چیزوں پر گویا متعین طریقے سے انگلی رکھتی ہے کہ یہ کام وہ کرے گی تو پھر وہ اسلامی حکومت ہے. فرمایا کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عنقریب تمہیں اب اس سرزمین عرب کا اقتدار حاصل ہو جائے گا، اور پھر یہ بتایا کہ جب ہم اقتدار دیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں جن کا تم کو لحاظ کرنا ہے. تو عدل کی ذمہ داری بیان ہو گئی، اب دینی فرائض. سورہ حج کی یہ آیت وہ دینی فرائض بیان کرتی ہے جو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر عائد ہوتے ہیں. نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے. یعنی چار باتیں ہیں، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، بلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے. یہ چار باتیں اس آیت میں مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں لازم کی گئی ہیں. یعنی یہ حکم کسے دیا گیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت میں ان کو دیا گیا ہے. اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے جتنے احکام بھی اجتماعی حیثیت سے دیے جاتے ہیں ان کا ظہور حکومت کے ذریعے سے ہوتا ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا. اسی بات کو نہ سمجھنے سے بہت سخلتے میں بس لوگ پیدا کرتے ہیں. لہذا اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ حکومت کرے گی. قتال کرو ظالموں کے خلاف. اگر کوئی قوم سرکش ہو گئی ہے، وہ لوگوں کے لیے پرسیکوشن کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ ان پر ظلم توڑ رہی ہے، تو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. یہ حکم کسے دیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو بحثیت مجموعی، ان کے اجتماعی نظم کو. اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ ان کی حکومت کے ذریعے سے. یعنی یہ سادہ اصول ہے کہ کوئی بھی حکم جب قرآن میں آتا ہے تو اس کے سیاق سباق کو سامنے رکھ کے یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو بحثیت فرد دیا گیا ہے. جب کہا گیا روزے رکھو تو یہ حکم مسلمانوں کو بحثیت فرد دیا گیا ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹو تو یہ حکم مسلمانوں کو بحثیت جماعت دیا گیا ہے. یہ اجتماعی طور پر جو حکم دیا جائے گا اس کا ظہور ہمیشہ حکومت کے ذریعے سے نہیں ہوگا، یہ ان کا نظم ہوگا اس کے ذریعے سے ہو جائے گا. تو مسلمانوں کے بارے میں یہ چار باتیں بیان کی گئی ہیں جب ان کی حکومت قائم ہوگی. اگر ان کی تفصیل دیکھیے، قرآن کے اس حکم کی تعمیل میں ریاست کی سطح پر نماز قائم کرنے کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اس کی روح سے لوگوں سے اس بات کا تقاضا کیا جائے گا کہ وہ اگر مسلمان ہیں تو اپنے ایمان و اسلام کی شہادت کے طور پر نماز ادا کریں. یعنی یہ حق دیا گیا ہے حکومت کو کہ وہ مسلمانوں سے یہ تقاضا کرے کہ آپ مسلمان ہیں لہذا نماز کا اہتمام کریں. نماز گویا پہلا ظہور ہے آدمی کے ایمان کا. مسجدوں کا اہتمام اور ان کے لیے آئمہ کا تقرر حکومت کرے گی. یعنی مسجدیں جو ہیں یہ جتنی بھی بنائی جائیں ان کے امام کون ہوں گے، یہ نظم اجتماعی کا کام ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں. یہ فرقوں کے ہاتھ میں دینے کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ ریاست کا کام ہے. اگر کسی صاحب کو اپنی کوئی رائے بیان کرنی ہے تو جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں روایت تھی کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے، وہ مسجد میں جا کے کسی ستون کے پاس بیٹھ کے وہاں اپنا نقطہ نظر بیان کرے، پڑھائے، اگر کچھ شائستگی کے ساتھ بات کرتا تو کرے، لیکن ممبر پر نہیں جا سکتا اور مسلح پر نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کی ذمہ داری حکومت کے پاس ہے. یہی چیز ہے جس کو ختم کرنے دینے کے نتیجے میں فرقہ بندی مسلط ہو گئی ہے مسلمان معاشرے. اس لیے کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جب آپ نے اس کو، جب وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے اجتماعی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے، اور جب وہ مختلف فرقوں اور گروہوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ پھر ان کا کلا ہے، جس پر چاہیں وہاں سے سنگ باری کریں. تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے جیسے ہی نافذ ہوتی ہے اس کے بعد کم سے کم مسجد فتنے کا ذریعہ نہیں بنتی. تو یہ دوسری بات. یہ نماز جمعہ کا خطاب اور اس کی امامت ریاست کے صدر مقام کی مرکزی جامع مسجد میں سربراہ مملکت، صوبوں میں گورنر اور مختلف انتظامی وزارتوں میں ان کے امبال کریں گے. یعنی جو جمعے کی نماز ہے یہ گویا ریاست کو مسجد میں لانے کا ذریعہ ہے. عام حالات میں تو کسی بھی امام کا تقرر کر دیا اس مسجد میں نماز پڑھا جائے گا, لیکن جمعے کے دن جو مقامی ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو آنا ہے, کھڑا ہونا ہے, وہ آ کے مسجد پر مسلح پر کھڑا ہوگا, نماز پڑھائے گا اور وہی خطبہ دے گا. یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں طریقہ رہا, بنو امیہ کے زمانے میں بھی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی, بنو عباس کے ابتدائی دور میں بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. پھر تھوڑا عرصہ مزید جب معاملات آگے بڑھے تو آہستہ آہستہ پھر حکمران مسجد میں آنے سے ڈرنے لگ گئے اور مولوی سنبھالنے لگ گئے مسجدوں کو, ورنہ پہلے اس کا کوئی جمعہ کا ممبر جو تھا یہ حکمرانوں کے لیے خاص تھا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جتنے مذہبی لوگ اسلامی حکومت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے, حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے. اگر کسی وقت حکمران یہ کہے کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ مذہبی لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگ صرف اتنا ہی دین مانتے ہیں جو دوسروں سے متعلق ہوتا ہے, اپنے متعلق دین ماننے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں جو سنت قائم کیا اس کی روح سے ریاست کے مسلمان شہریوں میں سے ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہو اپنے مال معاشی اور پیداوار میں مقررہ حصہ اپنے سرمایہ سے الگ کر کے لازماً حکومت کے حوالے کر دے گا. یعنی زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دینے سے انکار کر سکتے ہیں, یہ ریاست کا نظم چلانے کے لیے اسلام کا مقرر کردہ ٹیکس ہے, یہ ہر حال میں حکومت کے حوالے کرنا پڑے گا. حکومت مانگے گی تو پھر نہیں انکار کیا جا سکتا, وہ نہیں لیتی تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور حکومت دوسرے مصارف کے ساتھ اس سے اپنے حاجت مند شہریوں کی ضرورتیں ان کی فریاد سے پہلے ان کے دروازے پر پہنچ کر پوری کرنے کی کوشش کرے گی. یعنی یہ کوشش ہی ہو سکتی ہے, دنیا کے اندر ہر ایک کو رزق تو خدا ہی دیتا ہے, لیکن یہ کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے. جی ارشاد,
مسجدوں کا اہتمام جو آپ فرما رہے ہیں تو ایک مسجد تو وہ واضح ہے کہ جو جمعہ جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہ تو آپ نے بتا دیا تیسرے پوائنٹ میں, لیکن کوئی چھوٹی موٹی مسجد ہو جس میں کچھ محلے داروں نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے کہ یہاں پر آ کر ہم نماز پڑھ لیا کریں گے, ایک صاحب کو امام بھی مقرر کر دیا, تو کیا اس کا بھی اطلاق ہوگا؟ اس کی
منظوری دینی چاہیے. یعنی جس طریقے سے بہت سی مسلمان مملکتوں میں یہ طریقہ, سعودی عرب میں آپ کوئی سوچ نہیں سکتے اس کے بارے میں.
سعودی عرب میں تو اور بہت ساری چیزیں نہیں سوچی جا سکتی.
تو یہ میرے نزدیک یہ وہ بات ہے جو ٹھیک ہے, بہت سی دوسری چیزیں وہ غلط ہیں, تو غلط کو غلط کہنا چاہیے, صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. بلائی کی تلقین کرنے اور
یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو کیسے ثابت کریں گے؟
سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی مسجد بنا کے دکھائے؟ کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا. مسجد بنانے کے بعد باقاعدہ منظوری لینا ہوتی تھی اس کی, کہ ہم نے مسجد بنائی ہے یا بنانا چاہتے ہیں, اب اس کے لیے امام کا تقرر کرنے کا فیصلہ حکومت کرے گی, بے شک آپ کے محلے سے مشورہ کر کے کر دے گی کسی, یعنی اس کے ازل نصب کا اختیار اس کے پاس ہوگا.
یہ مسجد نبویہ مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی ہے, خلافت راشدہ میں ایک وسیع مملکت تھی اور وہاں پر جتنے بھی بڑے چھوٹے شہر
سب اجازت لے کر اجازت لیتے ہمیشہ, اجازت لی جاتی تھی ہمیشہ کہ مسجد قائم کرنی ہے. مسجد قائم کرنا ایک اجتماعی ادارہ قائم کرنا ہے. یعنی آپ بتائیے کہ مسجد قائم کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یعنی وہاں تو صورت حال یہ ہے کہ وہ منافقین نے جو مسجد قائم کرنے کی کوشش کی ہے وہ مسئلہ زیر بحث آ گیا, باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اجازت مانگی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ وہاں نماز پڑھ دیں, تو اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو مانا, ڈھا دو اس مسجد کو. مسجد قائم کریں ایک یعنی سادہ سا اصول ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ بتا دیں, محلے کے لوگ راضی ہیں یہاں قائم کی جا سکتی ہے. یہی نتیجہ ہے اس کا کہ جہاں پہ خالی جگہ ملتی ہے لوگوں کو وہاں لوگ لاٹ کھڑی کر لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو گرانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. حکومت کی اجازت کے بغیر کیسے آپ اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک اجتماعی ادارہ ہے, اس کو قائم ہونا چاہیے اس طرح سے. یہی طریقہ تھا اور میرے نزدیک اس طریقے کی خلاف ورزی کر کے بحث کرنی ہے تو کر لیں. مسلمانوں نے اپنے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں, یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیا چیز تھی مسجد زرار, کیا چیز تھی؟ ایک ٹھکانہ بن گیا تھا لوگوں کے لیے, ایک ٹھکانہ بن گیا تھا, ایک سینٹر بن گیا ہے جس کو مذہبی تقدس حاصل ہے, جس میں لوگوں نے مرضی سے نہیں آنا اپنی, بلکہ نماز پڑھنا ان کی ایک دینی ذمہ داری, آنا ہوگا ان کو. یہ قائم کر رہے ہیں نا آپ, تو یہ کیا چیز؟ کوئی ایک نظام بنا دیں وہ تو اس کے طریقے امپلیمنٹیشن کے 10 ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا نظم حکومت کے پاس رہنا چاہیے ہر حال.
یعنی اسلامی ریاست ہوگی تو آپ یہ کام کریں گے, اگر اسلامی ریاست نہیں ہے تو پھر مذہب ذاتی معاملہ ہو گیا. مطلب ہے کہ آپ
ہم تو کسی مسلمان ہی کو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تم اسے ادا کرو, اب جس کا جی چاہے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیں.
نہیں سر, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہم غیر اسلامی ریاست میں مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دیں گے؟ ہم کہیں گے
یہ تو مذہب زیر بحث نہیں تھا, حکومت کی ذمہ داری ہے زیر بحث. یعنی امریکہ کی حکومت جو ہے ہم اس کو بھی یہی کہیں گے وہ یہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ کرنا ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان نہیں ہوا تو ہم سے بحث کر لے گا زیادہ تر. حکومت کی ذمہ داریاں بیان ہو رہی ہیں, حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہ ابھی میں بلائی برائی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. بلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے قرآن مجید کا حکم یہ ہے. بلائی کی تلقین کرنے کیا طریقہ اختیار کرے گی حکومت؟ حکومت کو لوگوں کو بلائی کی تلقین کرنی ہے, برائی سے روکنا ہے. بلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے, اور یہ لفظ سمجھ لیجئے, بلائی کی تلقین کرنے یعنی تلقین کرنی ہے. بلائی لوگوں کے اوپر ٹھونس نہیں دینی, بلائی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا. بلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک جماعت اس کام کے لیے باقاعدہ مقرر کی جائے, یعنی ایک باقاعدہ محکمہ وجود میں لایا جائے اس مقصد کے لیے جس کا اصل کام یہی ہو. ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تمہارے اندر سے ایک جماعت اس کام پر مقرر ہونی چاہیے, تمہارے نظم اجتماعی کی طرف سے ایک گروہ کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے مملکت میں کہ وہ نیکی کی طرف بلائے, بلائی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے. حکومت پولیس کا محکمہ قائم کرتی ہے, فوج کا محکمہ قائم کرتی ہے, اسی طرح اسلامی حکومت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ بھی قائم کرتی ہے. ہمیشہ کیا ہے, یعنی جب کبھی بھی حکومت قائم ہوئی ہے مسلمانوں کی اس دور سے پہلے, تو ہمیشہ یہ اس حکم پر عمل کیا جاتا رہا ہے. اور جو لوگ یہ اہتمام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. یعنی یہ معاملہ اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے, مسجد حکومت کے اہتمام میں چلی گئی, تبلیغ کی ذمہ داری بھی اس کے اہتمام میں چلی گئی. یعنی اس کو اصل میں یہ کام کرنا ہے, یہ باقی لوگ کریں اپنے طریقے پہ جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ذمہ داری ہے. اس زمانے کی تعبیر اختیار کیجئے تو گویا قرآن کا منشا یہ ہے کہ دوسرے محکموں کی طرح ایک محکمہ قانونی اختیارات کے ساتھ دعوت و تبلیغ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی ریاست کے نظام میں قائم ہونا چاہیے, جو اپنے لیے متعین کردہ حدود کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لیے ہما وقت سرگرم عمل رہے. یعنی یہ نہیں کہ جو جس کا جی چاہے جا کے لوگوں سے کہہ دے, بلکہ اس کے حدود معین کیے جائیں, اس کے قاعدے بنائے جائیں, اور یہ بتایا جائے کہ آپ کو تلقین کیسے کرنی ہے, آپ کو برائی سے کیسے روکنا ہے, اور یہ کہ وہ کیا برائیاں ہیں جن سے روکنا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں گے, قانون سازی کرنے کے بعد جیسے آپ پولیس کے محکمے کے حدود متعین کرتے ہیں, اس طرح اس کے بھی حدود متعین کر لیں گے جس چیز پر پارلیمنٹ کا اتفاق ہو جائے. یہ آگے زیر بحث آئے گا کہ اختیار مسلمانوں کی پارلیمنٹ کے پاس ہے, یعنی ان کی جو بھی نمائندہ مجلس ہوگی اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس معاملے میں قانون سازی کرے اور یہ بتائے کہ کیا چیزیں ہیں. تو برائی سے روکنے میں طے کرنا پڑے گا نا کس کس برائی سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے. تو یہاں قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ لفظ ہے منکر, اور دوسری طرف جو لفظ اختیار کیا ہے وہ ہے معروف. بلائی کے لیے معروف, منکر برائی کے لیے, دونوں لفظ بہت اعلیٰ ہے. دونوں لفظوں کا مطلب یہ ہے بلائی وہ جس کو ساری دنیا بلائی مانتی ہے اس کو معروف کہتے ہیں, یعنی وہ بلائی کہ انسان کو جہاں بات کریں تو وہ کہے کہ یہ بلائی ہے, اس کو معروف کہتے ہیں. اور بلائی کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے, یہ اس سے مراد آپ کے مذہبی احکام نہیں ہے. معروف قرآن لفظ استعمال کیا, جانی پہچانی بلائیاں, جانی پہچانی اچھی باتیں, اور منکر کیا ہے؟ وہ جس کو ہر باضمیر انسان برائی کہے, یعنی ملاوٹ ہے, رشوت ہے, ظلم ہے, یہ سب برائیاں ہیں نا. ان برائیوں کے معاملے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی, انسانیت کا ضمیر اس پر متفق ہوتا ہے. تو منکر ان برائیوں کو کہتے ہیں, بورڈ توڑنے کو نہیں کہتے, ان برائیوں کو منکر کہتے ہیں. ان مقاصد کے لیے کہ سوسائٹی میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, کوئی ملاوٹ نہ کرے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائے, کوئی کسی کا گھر نہ توڑ دے, کوئی کسی کی عزت آبرو کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے, جتنے بھی برائی کے پہلو ہو سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے. یعنی قبل اس کے کہ ہو جائے, پولیس تو آئے گی, یہ جرم ہو گیا تو اب وہ آئے گی قانونی کارروائی کرنے کے لیے, نہیں, اس کو ہونے سے روکنے کے لیے, پریونشن کے لیے ان کی ایک پورا نظم وجود میں لایا جائے, یہ مطلب ہے اس کا. تو برائی اور بلائی کا مطلب سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح. قرآن نے الفاظ بہت صحیح استعمال کیے ہیں, یعنی بلائی وہ بلائی جس کے بارے میں دنیا مانے کہ یہ بلائی ہے, اور منکر وہ برائی جس کے بارے میں ہر شخص یہ مانے کہ, یعنی منکر کے معنی یہ ہیں, یہ چیز ہر آدمی مانتا ہے. منکر کہتے ہی اس کو ہے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں, جھوٹ ایک برائی ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ اگر وہ آدمی کو فلسفی بحث کرنے بیٹھ جاتا ہے الگ چیز ہے, ورنہ دنیا بالعموم مانتی ہے اس بات کو. جی
کیا جاتا ہے جب اسلامی حکومت آئے گی تو وہ شریعت کا نفاذ کرے گی. اب شریعت کو میں اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں, باقی دوسرے لوگ بے شک اس کو کچھ حد تک بھلائی مان رہے ہوں, لیکن اسے وہ ساری دنیا بھلائی نہیں مانے گی, تو یہ اس کی زد میں آئے گا.
وہ بحث پیچھے ہو چکی کہ ایک مسلمان کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حکم وہ اپنے اوپر نافذ کرے گا, اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی میں. اللہ نے کیا احکام دیے ہیں ان کی اگر آپ فہرست دیکھیں, وہ کیا احکام ہیں جو آپ کی اجتماعی زندگی سے متعلق دیے گئے ہیں, تو اس میں سے کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پہلو سے متعلق ہو. یہ اصل میں مسلمہ برائیوں سے بچانے اور بلائیوں کی تلقین کرنے کا حکم ہے. نفاذ زیر بحث نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ زیر بحث یہ ہے کہ جب کوئی سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں, لوگ برائی کو پھیلانے کا باعث نہ بن جائے, اور اگر کوئی بھلائی نیکی کی بات ہے تو اس کی تبلیغ تلقین کا کام انجام دیا جائے. شریعت کیا چیز ہے یہ مسئلہ یہاں زیر بحث نہیں ہے, زیر بحث ہی نہیں ہے. اور نہ برائی اور بھلائی کے الفاظ شریعت کے لیے بولے جاتے ہیں, نہ معروف اور منکر کے الفاظ اس مقصد کے لیے بولے جاتے ہیں. یہ اس سے مراد ہیں مسلمہ اخلاقی برائیاں, مسلمہ اخلاقی بھلائیاں, یہ مراد ہے. شریعت ایک الگ چیز ہے بالکل.
یا مرون آیا ہے اس میں آپ نے اس کے معنی تلقین کے کی,
ہوتا یہی ہے عربی میں. حکم دینے کے معنی میں صرف اردو میں استعمال ہوتا ہے. کرینا چاہیے اس کے لیے جہاں حکم دینے کے معنی میں استعمال کیا جائے. لوگ بہت کم واقف ہے, امر کا لفظ ہوتا ہے عربی میں, ہوتا ہی اس لیے استعمال ہے.
حکومت سے جب ریلیٹڈ ہوگا عام آدمی تو تلقین کرتا ہے, حکومت بھی تلقین ہی کرے گی یا اس کو بائی فورس
کے لیے اگر کرینا چاہیے نا, کوئی کرینا چاہیے اس بات کا, یعنی کوئی ایسا کرینا چاہیے کہ جو اس کو کہے کہ بھائی آپ زبردستی توڑ دیں, اس کے اوپر تلقین کریں گے.
سر سوال ہے سر, یہ
نہیں بھی تلقین ہی ہے, روکنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی برائی نہیں ہونی چاہیے.
سر اس طرح
جب اس کا ارتکاب ہو جائے گا تو قانون کاروائی کرے گا اس کے اوپر. جی
سر, اس طرح ویسٹ میں لیونگ ٹوگیدر جو ہے اس کو برائی نہیں مانا جاتا.
جی
تو اب آپ اس کو کیا معروف کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ مطلب ہمارے اسلامی نقطہ نگاہ سے لیونگ ٹوگیدر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
یہ تو ہمارے ہاں بیان ہو گیا نا کہ ہم زنا کو یا ناجائز تعلق کو ہم قانونی طور پر روک دیں گے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیا چیزیں جن کو جرائم قرار دیا گیا ہے. یہاں جرائم زیر بحث نہیں ہے, یہ نصیحت اور تلقین کا دائرہ ہے زیر بحث. جرائم کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر جو چیز جرم ہوگی ہمارے نزدیک ایک چیز جرم ہو سکتی ہے, دوسرے کے نزدیک نہیں ہو سکتی. معروف تو کبھی نہیں بنتا, یعنی آپ یوں کہیے کہ عام ہو گیا ہے.
عام ہو
گیا اسے معروف اس لیے بن گیا کیونکہ وہ
معروف اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا اجتماعی ضمیر, ساری دنیا کا اجتماع, ہر انسان
سر وہ تو
سمجھے کہ صحیح طریقہ یہی ہے. ماننا نہیں ہے اصل چیز.
سر وہ تو مانتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ یہی ہے.
صحیح طریقہ ہے
جی سر, وہ تو مانتے ہیں.
اگر یہ صحیح طریقہ ہے تو پھر نہیں, تو ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا وہاں صحیح سمجھنے لگ گئی ہے. گوارا کر لینا, اس کے اوپر پابندی نہ لگانا. یہ بھی یہ جی جی مان لیا نہیں ہوگا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات ہرین مریا ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے صرف گوارا کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. کوئی آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے. شادی وہاں آج بھی مقدس ترین انسٹیٹیوشن ہے, اس کی اپنی قدر ہے, اس کی اپنی منزلت ہے. یہ نہیں ہے کہیں بھی. آپ کی ساری زندگی امریکہ میں گزری ہے, یہ ایسا کوئی سوال نہیں.
سر اب تو رائٹس بھی مل گئے لیونگ ٹوگیدر کو.
رائٹس دینا حکومت کا کام ہے, دے دیں اگر وہ دینا چاہتی ہے, ہم اس سے اختلاف کریں گے.
سر وہ صحیح سمجھ رہے ہیں تبھی رائٹس دے رہے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا وہ ان کے ہاں. آپ پہلے مغرب کا بنیادی, یہ بحث بہت دور چلے جائے گی, سمجھ لیجئے. مغرب کا بنیادی اصول معروف اور منکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں انسانی فریڈم جو ہے اس کو کسی حال میں مجروح نہیں ہونا چاہیے. یہ پرابلم ہے ان میں. ملے ہیں, باقی میں ابھی اس کے خلاف بحث ہو رہی ہے, سخت مخالفت ہو رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے, ابھی تو دیکھیے کہ امریکہ میں اس کے جو سربراہ مملکت ہے اس وقت, انہوں نے اتنے سخت بیانات دیے ہیں بعض اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. انسانی ضمیر بحثیت مجموعی باندھ لے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ بات کہیے نا ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو ہم نہیں ہیں دنیا میں, ہم بھی ایک عرب کے قریب ہیں, یہ کیسے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی مانی برائی بلائی. معروف کا مطلب ہے وہ کہ مسلمان کو کہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ بھی مانے, ہندو کو کہیں غلط ہے وہ بھی مانے, عیسائی کو کہیں غلط ہے وہ بھی مانے, اس کو کہتے ہیں معروف, جانی پہچانی بلائی. تو کسی کے نزدیک ہے تو پھر ساری انسانیت کے نزدیک کیسے ہو گئی؟ اگر فرض کیجئے, مان بھی لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی کے نزدیک یا ایک معاشرے کے نزدیک ہو گئی ہے, دنیا کے اندر اس دن میرے نزدیک دنیا ختم ہو جائے گی جب معروف اور منکر کے بارے میں غلط تصور پہ اجماع ہو جائے گا, رہ نہیں سکتی کا. سارے امریکہ نے مثال کے طور پر ریفرنڈم کرایا, وہاں پہ 80% لوگوں نے کہا کہ یہ بلائی ہو گئی ہے, تو بھائی جو 20% اس کے خلاف کھڑے ہوئے, تو معروف کیسے ہو گیا؟ معروف کا مطلب ہے سارے انسانوں کے نزدیک مسلمہ, وہ تو پھر میرے نزدیک مسلمہ یا آپ کے نزدیک مسلمہ ہوا, اس شرط پر تو نہیں پوری ادھر. نہیں, کسی کو بھی نہیں دیتے اجازت, اس کو اجازت دینا نہیں کہتے, گوارا کرنا, قانون میں کاروائی کرنے سے روک دینا حریت اور فریڈم کے اصول پر, یہ چیزیں ہیں. اس کو ہم بہت بڑھا دیتے ہیں اس طرح کی چیز کو. امریکی معاشرے کا آپ مطالعہ کریں, کینیڈا کے معاشرے کا مطالعہ کریں, پورے پورے علاقے ہیں جن کے اندر سخت قسم کی قدامت ہے لوگوں کے اندر, خاندانی نظام پوری قوت کے ساتھ قائم ہے. ایسا نہیں ہے, آپ چند چیزوں کو دیکھتے ہیں ایسے جیسے پاکستان کو کوئی آگے لاہور کی مال روڈ پہ پھر کے سمجھنا شروع کرتے ہیں, ایسی صورتحال نہیں ہے.
جب یہ زنا کا چیپٹر پڑھایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جس طرح ہماری شریعت میں, شریعت تو ہر ایک نبی نے وہی بیان کیا, اسی کی وضاحت آ گئی, انہوں نے کہا ان کے ہاں بھی توریت اور انجیل میں اس کے لیے اتنی ہی سختی موجود ہے جتنی ہمارے لیے.
یہ ہمیشہ جرم رہا ہے, یعنی اس کے جرم ہونے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا. اسلامی ریاست کے دینی فرائض یہی ہیں. دنیا میں جو ریاست بھی قائم ہوتی ہے, اب یہ سن لیجئے, دنیا میں جو ریاست بھی قائم ہوتی ہے وہ امن اور دفاع اور ملک کی مادی خوشحالی کے لیے صحیح جوہد تو بہرحال کرتی ہے. یعنی جو حکومت بھی قائم ہوگی یہ چیزیں تو اس کو کرنی ہے. اگر کوئی حکومت یہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں ہے, زیر بحث یہ ہوگا یہ حکومت ہی نہیں ہے. یعنی جو حکومت امن فراہم نہیں کر رہی, جو حکومت اپنے شہریوں کا دفاع کرنے میں کامیاب نہیں ہے, اور جو ملک کو مادی خوشحالی کے لیے جدوجہد نہیں کر رہی لوگوں کی, تو وہ اصل میں حکومت ہونے کی مستحقی نہیں ہے. لیکن محض ایک ریاست سے آگے بڑھ کر جب وہ اسلامی ریاست کی حیثیت اختیار کرتی ہے تو اس سے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام اور بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی ذمہ داری سے بھی کسی حال میں غافل اور بے پرواہ نہ ہو. اب یہ کام جو ہے ان کے بارے میں قانونی حدود کیا ہیں, اس سے بحث پیدا ہوتی ہے حقوق کی. یہ جو سارے آپ نے سوالات اتنے کر ڈالے ہیں قبل از وقت, وہ اب زیر بحث آئیں گے. ہو گیا جی بات, چلو اکول کال جائے.